بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی ساتویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب السفر، یعنی سفر کے آداب کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب آداب السفر، یعنی سفر کے آداب کا بیان. جاننا چاہیے کہ سفر قابل نفرت چیزوں سے نجات کا ذریعہ اور محبوب و مطلوب چیزوں کے حصول کا وسیلہ ہے. سفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر بدن کا سفر جس میں اپنے وطن و مسکن سے جدائی ہوتی ہے، اور دوسرا باطن کا سفر ہے، اس میں انسان اسفل السافلین سے آسمانی ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے، لیکن ظاہر جسم اپنے مستقر سے جدا نہیں ہوتا. ان دونوں قسموں میں باطنی سفر زیادہ اہم اور افضل ہے. پیدائش کی حالت پر قائم رہنا اور اپنے آباء و اجداد کے ترکے پر قناعت کرنا قصور ہمت کی دلیل ہے. انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور دار و رسن کی تنگی اور وحشت کے بجائے جنت کی وسعت حاصل کرنی چاہیے. کسی شاعر کا یہ شعر حقیقت کا آئینہ دار ہے. ولم اری فی عیوب الناس عیبا قنقص القادرین علی التمام. ترجمہ: میرے نزدیک اس عیب سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود اپنی تکمیل پر ناقص رہے. لیکن کیونکہ باطن کا سفر بڑا دشوار ہے، اس لیے کسی رہنما کی مدد اور رفیق کی اعانت کے بغیر یہ دشوار گزار اور خطرات سے پر سفر طے نہیں ہو سکتا. ہمارے دور کی حالت انتہائی خراب ہے، نہ راستہ متعین و معلوم ہے، نہ مخلص رہنما اور نیک دل رفقا میسر ہیں. جو گنے چنے لوگ اس راستے کے مسافر ہیں، وہ زیادہ کے مقابلے میں کم پر کانے نظر آتے ہیں. راہ سلوک سونی پڑی ہے، کوئی راہ رو نہیں ہے، نہیں رہا. نفس و آفاق اور ملکوت کی سیرگاہیں ویران ہیں، حالانکہ قرآن مسلسل دعوت سیر دے رہا ہے. ارشاد ربانی ہے: سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 53. ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 20 اور 21. اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس سفر کے نہ کرنے پر نکیر ان آیات میں موجود ہے. فرمایا: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 137 اور 138. اور تم تو ان کے دیار پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ وَكَأَيِّن مِّن آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 105. اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ جنت کی سیر کرتا ہے، اس سفر میں بدن کو حرکت نہیں دینی پڑتی، یہ وہ سفر ہے جس کے چشموں اور گھاٹوں میں تنگی کا خطرہ نہیں ہوتا، مسافرین کی کثرت یہاں پریشانی اور اضطراب کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ جتنے مسافر ہوتے ہیں ثمرات اور فوائد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اس کے فوائد و ثمرات ابدی اور غیر منقطع ہیں، اس راہ میں کوئی شخص دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، تاہم وہ مسافر خود اپنے عمل کے نتیجہ کا نتیجہ بھگت لیتے ہیں جو اس سفر میں سستی کا شکار ہوں یا اپنا دامن مراد بھرنے سے گریز کریں، ان کا عمل ان کے انجام کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 5۔ پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا سفر جسمانی ہوتا ہے، بعض لوگ دنیا کی تجارت اور مال و دولت کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا مقصد تحصیل علم و دین ہوتا ہے۔ یہ مؤخر الذکر لوگ بھی راہ آخرت کے سالک ہیں، بشرطیے کہ اس سفر کے آداب اور شرائط کی پابندی کریں۔ اگر انہوں نے ان آداب سے بے توجہی برتی تو ان کا سفر دنیا کا عمل اور شیطان کی اتباع کہلائے گا۔ سفر کے یہ آداب و شرائط ہم دو ابواب میں بیان کریں گے۔ پہلا باب، آداب سفر، آغاز سفر سے واپسی تک، نیت اور فوائد۔ سفر کے فوائد، فضیلت اور نیت۔ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات۔ کتاب الصحبت اور کتاب العزلہ میں اختلاط کے فوائد اور نقصانات پر خاصی روشنی پڑ چکی ہے، یہاں ہم کچھ ایسے فوائد و نقصانات ذکر کریں گے جو صرف سفر کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مقاصد کے اعتبار سے سفر کی تقسیم ضروری سمجھتے ہیں، یہی مقاصد فوائد بھی ہیں۔ کوئی شخص یا تو اس جگہ کی پریشانیوں سے عاجز آ کر سفر کرتا ہے جہاں وہ مقیم ہے، بالفرض اگر یہ پریشانیاں نہ ہوتیں تو وہ سفر بھی نہ کرتا، یا وہ خود ہی اپنے کسی مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کے لیے سفر کرتا ہے۔ وہ پریشانیاں جن سے بچنے کے لیے سفر اختیار کیا جائے یا دنیاوی ہوتی ہیں، جیسے شہر میں طاعون اور وبا کی بیماری پھیلنا، لڑائی جھگڑے اور فتنے برپا ہونا، غلے اور دیگر اشیاء خرد و نوش کا گراں ہونا، یہ عام پریشانیاں ہیں۔ خاص پریشانی کی صورت یہ ہے کہ اہل شہر خاص طور پر اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں اور اسے ترک وطن پر مجبور کر دیں، یا ان پریشانیوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ شہر میں رہنے سے جاہ و مال کی خواہش پیدا ہونے کا خوف ہو، یا ایسی مصروفیات درپیش ہوں جن سے خدا تعالی کی عبادت اور ذکر و فکر کے لیے فراغت پانا مشکل ہو جائے، یا کسی شخص کو اہل شہر اس کی مبتدعانہ حرکات کی بنا پر شہر بدر کر دیں، یا وہ خود ہی اہل شہر کے کسی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے چلا جائے جسے تسلیم کرنا اس کے لیے شرن جائز یا مباح نہ ہو۔ کسی مقصد کے لیے سفر بھی دین و دنیا کی تقسیم سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ جاہ و منصب کی خاطر سفر کرتے ہیں اور بعض حصول علم و عمل کے لیے۔ پھر علم کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک فقہ، حدیث، تفسیر اور ان کے متعلقات کا علم، دوسرا اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر، تیسرا عجائبات دنیا اور زمین میں اللہ کی آیات کا علم، جیسے ذوالقرنین نے اطراف دنیا کا سفر کیا تھا۔ عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، عبادت یا زیارت. عبادت میں حج، عمرہ اور جہاد کے اسفار شامل ہیں. مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے. بعض اوقات علماء کی زیارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے. مرحوم علماء کی زیارت قبرستانوں میں حاضر ہو کر، اور زندہ علماء کی زیارت ان کی قیام گاہوں پر. علماء کی زیارت خواہ وہ حیات ہوں یا اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں، سبب برکت ہے. ان کے احوال کے مشاہدے سے اتباع حق کے جذبے اور خواہش کو تقویت حاصل ہوتی ہے. مقاصد کے اعتبار سے سفر کی متعدد قسمیں ہیں. ذیل میں ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں. پہلی قسم، طلب علم کے لیے سفر. علم واجب بھی ہے اور نفل بھی، اس لیے واجب علم کے لیے سفر کرنا واجب ہوگا اور نفلی علم کے لیے سفر کرنا نفل ہوگا. ہم نے ابھی لکھا ہے کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علوم دینیہ یعنی قرآن و حدیث کا علم، اپنے اخلاق کا علم اور عجائبات عالم کا علم. ان علوم میں سے جس علم کے لیے بھی سفر کرے گا ثواب پائے گا. چنانچہ علم دین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے. ایک حدیث میں ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. یہ مسلم کی حدیث ہے. جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی تلاش میں کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے. شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شام سے اقصائے یمن تک سفر کرے اور مقصد سفر صرف ایک ایسا کلمہ ہو جو اسے ہدایت کی راہ دکھلائے یا ہلاکت و تباہی سے بچائے، تو اس کا یہ سفر ضائع نہیں جائے گا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے 10 رفقا کے ساتھ ایک ماہ کے طویل مسافت طے کر کے مصر تشریف لے گئے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حدیث ان سے سنی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے تک سفر ہی علم کا اہم ترین وسیلہ رہا ہے. ایسے علماء بہت کم ہوں گے جنہوں نے علم کے لیے سفر نہ کیا ہو. اپنے نفس کے احوال اور اخلاق کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آخرت کے راستے پر چلنا اخلاق کی تہذیب اور عادات کی درستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور خبائث سے واقف نہ ہوگا وہ ان سے اپنے دل کی تطہیر کیسے کر سکے گا. ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سفر اخلاق کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے اللہ تعالی زمین و آسمان کے مخفی امور ظاہر فرماتے ہیں. سفر کا نام سفر رکھا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ظہور و کشف، اور سفر سے پوشیدہ اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے حق میں گواہی دی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، سفر کا اتفاق تو نہیں ہوا. فرمایا، تب میرے خیال میں تم اس شخص سے واقف نہیں ہو. بشر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ قرا، تم لوگ سفر کیا کرو تاکہ پاک و طیب ہو جاؤ، اس لیے کہ پانی رواں ہو تو طیب رہتا ہے اور کسی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو متغیر ہو جاتا ہے. اخلاق کے لیے سفر کی اہمیت کا اندازہ اس اہم نقطے سے ہوگا کہ آدمی اپنے وطن میں ہو تو ان امور سے مانوس رہتا ہے جن کی اسے عادت ہو، ورنہ نادر ہی کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس سے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے. عام طور پر حالات معتدل اور معمول کے مطابق رہتے ہیں اور اخلاق خبیثہ کے ظہور کا موقع نہیں ملتا. سفر میں مشقتیں پیش آتی ہیں, حالات میں تغیر اور تبدیلی نظر آتی ہے, طبیعت اس سے الجھتی ہے اور وہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں جو باطن میں موجود تھے لیکن محرک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تحریک نہیں ملی تھی. کسی بھی مرض کا علاج اس سے واقفیت کے بعد ہی ممکن ہے. سفر میں اخلاق رذیلہ کا علم ہوگا تو ان کے علاج کی تدبیر بھی ہوگی. زمین میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور عجائبات کا مشاہدہ بھی اہل بصیرت کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے. آدمی سفر کرتا ہے تو اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں. مختلف خصوصیات رکھنے والے زمینی قطعات ایک دوسرے سے متصل, پہاڑوں کے مسلسل اور بلند و بالا سلسلے, بحر و بر میں حیوانات اور نباتات کی مختلف قسمیں, ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور وحدانیت تامہ پر شاہد عدل ہے. ہر چیز بجائے خود اس ذات برحق کی تسبیح و تحمید ہے, لیکن یہ شہادت اور تسبیح وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل کے کانوں سے سنیں اور جنہیں قلب کا استحضار حاصل ہو. منکرین خدا, غفلت شعار اور دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھانے والے لوگ نہ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان کی تسبیح و تحمید سن سکتے ہیں. یہ لوگ سماعت اور بصارت کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں اور اس آیت کا مصداق ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. پارہ نمبر 21, رکوع نمبر 4, آیت نمبر 7. یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں, اور یہ آیت بھی ان پر صادق آتی ہے. انہم عن السمع لمعزولون. پارہ نمبر 19, رکوع نمبر 15, آیت نمبر 212. وہ شیاطین وحی آسمانی سننے سے روک دیے گئے ہیں. اس میں ظاہری کان مراد نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہری سماعت سے وہ لوگ محروم نہیں تھے بلکہ باطنی سماعت سے محروم تھے. ظاہری سماعت سے آوازوں ہی کا ادراک ہوتا ہے, اور یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جانور بھی یہ آوازیں سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. باطنی سماعت سے زبان حال سمجھی جاتی ہے, زبان قال نہیں. زبان حال کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت ایک مثال سے واضح ہوگی. ایک شخص نے کیل اور دیوار کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب کیل دیوار میں گھسنے لگی تو دیوار نے احتجاج کیا. کیل کہنے لگی, بھلا مجھے کیوں ڈانٹتی ہو, اس سے پوچھو جو میرے سر پر ضربیں لگا رہا ہے. کیل اور دیوار دونوں ہی ظاہری زبان سے محروم ہیں. کہا جائے گا کہ ان کی گفتگو زبان حال سے تھی. زمین و آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے وجود میں باری تعالی کی وحدانیت پر ناقابل انکار شہادتیں نہ ہوں. یہی شہادتیں اس کی توحید ہیں. اسی طرح ہر ذرہ میں باری تعالی کی پاک ذات پر بھی مختلف شہادتیں موجود ہیں. یہ شہادتیں اس کی تسبیح ہیں, لیکن لوگ یہ تسبیح و توحید سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے سماع ظاہر کے کنائے سے نکل کر سماع باطن کی کشادہ فضا کا سفر نہیں کیا. وہ زبان قال کی رقاقت سے مانوس ہیں اور زبان حال کی وضاحت سے عاجز و محروم ہیں. اگر ہر آدمی زبان حال سمجھنے پر قادر ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے ہیں, اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت ہوتی کہ وہ صوت و لفظ سے پاک کلام الہی سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ عجائبات دنیا میں باری تعالی کی وحدانیت اور قدوسیت کا پرتو دیکھنے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ طویل مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس مقصد کے لیے سفر کرتا ہے وہ کسی ایک جگہ ٹھہر کر بھی ہر ذرے سے تسبیح سن سکتا ہے۔ ایسے شخص کو صحرا نوردی کی کیا ضرورت ہے، اس کی غرض تو آسمانی ملکوت سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہ چاند، سورج اور ستاروں میں غور کرے کہ یہ تمام کواکب اور سیارے امر خداوندی کے پابند و متی ہیں، اور سال، مہینے، دن، رات، بلکہ لمحات کی گردش کے لیے محو سفر ہیں۔ کعبہ جس شخص کا طواف کرے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مسجد کے طواف کی مشقت اٹھائے؟ اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل تعجب سے خالی نہیں ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جسے اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں دعوت فکر دے رہی ہوں، اور وہ ان میں فکر کرنے کے بجائے زمین کا سفر اختیار کرے۔ جب تک مسافر اشیاء کے مشاہدے کے لیے ظاہر کی آنکھوں کا محتاج ہے، وہ اللہ کی طرف چلنے والوں اور اس کی راہ میں سفر کرنے والوں کی منزلوں میں سے پہلی منزل پر ہے، بلکہ اس سے بھی دور ہے، گویا وہ ابھی تک اپنے وطن کی حدود میں مقیم ہے۔ اس کی کم ہمتی اور بزدلی اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک صاحب دل بزرگ کا کس کا قول ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، میں کہتا ہوں آنکھیں بند کرو اور دیکھو۔ دونوں قول صحیح ہیں، لیکن پہلا قول ان لوگوں کے لیے ہے جو ہنوز اپنے سفر کی پہلی منزل پر ہیں، اور دوسرا قول ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے راستے کی خطرناک وادیوں کو عبور کیا اور ہزاروں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے منزل پر پہنچے۔ اس راستے کا مسافر در حقیقت اپنے وجود کو خطرات کے سپرد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ جو لوگ نور توفیق کی شمع لے کر چلتے ہیں، انہیں منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے، اور وہ نعیم اور ملک سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آخرت کی سلطنت کا حال بھی دنیا کی سلطنت جیسا ہے کہ اس کے طالبین بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جدوجہد کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ سلطنت حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ بہرحال آخرت ایک دشوار گزار اور پر مشقت سفر ہے۔ یہ سفر بخیر و خوبی اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ مسافر باہمت اور حوصلہ مند ہو۔ بقول شاعر، وَإِذَا كَانَتَ النَّفُوسُ کبارا تعبد فی مرادها الاجسام، ترجمہ، جب نفس بڑے بحوصلہ ہوتے ہیں تو ان کے مطلوب کی راہ میں جسم بھی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی عزت اور سلطنت کو خطرات کے درمیان رکھا ہے۔ باہمت لوگ ہی ان خطرات کو شکست دے سکتے ہیں، بزدل اور عاجز لوگ ان خطرات کے متحمل کہاں؟ یہ لوگ اپنی بزدلی اور عجز کو احتیاط و اجتناب کا نام دے لیتے ہیں۔ ایک شعر میں ہے، ترل جبنا ان الجبن حزم و تلک خدیعۃ الطبع اللئیم، ترجمہ، بزدل بزدل کو حزم و احتیاط کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ طبع لئیم کا فریب ہے۔ دوسری قسم عبادت کے لیے سفر۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت، مثلا حج اور جہاد کے لیے سفر کرے۔ اس سفر کے فضائل، آداب اور ظاہری و باطنی اعمال ہم باب اسرار الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین اور علماء کے مزارات کی زیارت بھی اس میں داخل ہے۔ زندگی میں جن لوگوں کی زیارت باعث برکت سمجھی جاتی ہے، مرنے کے بعد ان کے مزارات کی زیارت بھی موجب برکت ہے۔ ان حضرات کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس سفر کے لیے مانع نہیں ہے، لا تشد الرحال الا ان انی ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج میں گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سواریاں نہ کسو، مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصی۔ یہ حکم مساجد کے سلسلے میں وارد ہے، اور ان تین مسجدوں کے بعد دنیا کی تمام مساجد فضیلت میں یکساں ہیں۔ دوسری طرف انبیاء، صلحاء اور علماء کے مزارات کی زیارت اصل فضیلت کے اعتبار سے یکساں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات میں تفاوت ہے۔ زندہ اور مردہ بزرگوں کی زیارت فضیلت میں یکساں نہیں ہے، زندہ بزرگوں کی زیارت مردوں کی زیارت کے مقابلے میں افضل ہے، کیونکہ زندہ لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کی طرف دیکھنا عبادت اور باعث برکت ہے۔ انہیں دیکھ کر تقلید کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کی ذات اور اعمال سے علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب الصحبت میں ہم نے اخوان فی اللہ یعنی للہی بھائیوں کی ملاقات اور زیارت کے فضائل لکھے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ علماء اور صلحاء کی زیارت کے کس قدر فضائل ہوں گے۔ تورات میں ہے کہ اپنے اخ فی اللہ کی زیارت کے لیے 4 میل کا سفر کر کے جاؤ۔ حدیث شریف سے علماء کی زیارت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقامات اور امکنہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد یا کسی جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ حرمین شریفین یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے فضائل ہم کتاب الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے بیت المقدس تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں 5 نمازیں ادا کیں اور اگلے روز واپسی کے لیے چل پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو شخص نماز پڑھنے کی نیت سے اس مسجد کا قصد کرے، آپ اس پر نگاہ خاص فرمائیں، اور جب تک وہ اس مسجد میں مقیم رہے آپ کی توجہات سے محروم نہ ہو، آپ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں، یہاں تک کہ جب وہ اس مسجد سے باہر نکلے تو ایسا ہو گویا اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ تیسری قسم دینی مشکلات کے باعث سفر۔ سفر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان مشکلات کے باعث سفر کیا جائے جن کا تعلق دین سے ہو۔ یہ سفر بھی اچھا ہے ان امور سے راہ فرار اختیار کرنا جن کا تحمل نہ ہو سکے، انبیاء اور مرسلین کی سنت طیبہ ہے۔ جاہ و اقتدار، کثرت روابط اور کثرت مال و متا سے بچنے کے لیے ترک وطن کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں دل کو مشغول کر دیتی ہیں، اور دین اسی وقت کامل ہوتا ہے جب وہ غیر اللہ سے فارغ ہو۔ اگر دل دنیا سے پوری طرح فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہوگا اسی قدر دین میں مشغول ہوگا۔ دنیا کی ضرورتوں سے پوری طرح فراغت ممکن نہیں، تاہم یہ ممکن ہے کہ ضرورتیں کم ہوں اور زیادہ کی حوث دل میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجات کو دل کی مکمل اور مطلق فراغت پر معلق نہیں فرمایا، بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہلکا بوجھ رکھنے والوں کو بھی قبول کیا۔ ہلکے بوجھ والا شخص وہ ہے جس کی تمام تر توجہ کا مرکز دنیا نہ ہو، اور یہ صورت وطن میں شاز ہی پیش آتی ہے، کیونکہ جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کے مواقع یہاں زیادہ ہوتے ہیں، تعلقات بھی وسیع ہوتے ہیں۔ سالک کا مقصود گمنامی کے لیے سفر کرنا اور قطع علائق کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ ایک مدت کی ریاضت کے بعد نفس عادی ہو جائے اور باری تعالی کی مدد اور توفیق سے اس کا دل قوی اور مطمئن ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک سفر و حضر اور اسباب کے وجود و عدم کی تمیز باقی نہ رہے۔ اور وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ذکر الہی سے کوئی چیز اسے نہ روکے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے۔ آج کے دور میں قلوب ضعیف، ہمتیں پست اور خواہشات شدید ہیں، ایسا مشکل ہی نظر آتا ہے کہ ان میں مخلوق اور خالق دونوں کی گنجائش ہو۔ یہ قوت انبیاء اور اولیاء اللہ کو حاصل ہے، اگرچہ دوسرے لوگ بھی اس درجے تک اپنی محنت اور جدوجہد سے پہنچ سکتے ہیں۔ محنت اپنی جگہ ضروری ہے، اگرچہ اس مرتبے تک پہنچنا دشوار نظر آتا ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلوان نہایت طاقتور اور تندرست و توانا ہے اور تنے تنہا 2.5 من بوجھ اٹھا سکتا ہو، دوسرا شخص نہایت لاغر، کمزور اور مریض ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی پہلوان بنے اور اس طرح 2.5 من بوجھ اٹھانے کی طاقت حاصل کرے۔ بظاہر اس خواہش کی تکمیل مشکل ہی نظر آتی ہے، لیکن وہ مشق، جدوجہد اور لگن سے اپنی موجودہ حالت سے بہتر حالت ضرور بنا سکتا ہے۔ اگر آدمی کسی بلند مرتبے پر پہنچنے میں دشواری محسوس کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور کوشش ترک کر دے، یہ جہالت اور گمراہی ہے۔ اکابرین سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فتنوں کے خوف سے وطن چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ برائی کا دور ہے، اس دور میں گمنام بھی محفوظ نہیں۔ مشہور و معروف لوگوں کا تو کیا ذکر ہے، اس زمانے میں آدمی کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہجرت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر ایک شہر میں شہرت ہو جائے تو دین کی بقا کے لیے شہر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو دیکھا کہ ایک تھیلا کمر پر لٹکائے اور لوٹا ہاتھ میں لیے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ابو عبداللہ کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا، فلاں گاؤں جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں گرانی کم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ گرانی کے خوف سے ترک وطن کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ خبر ملے کہ وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں تو وہیں جا بسو، کیونکہ تمہارے دین کی سلامتی کے لیے یہ ایک مفید صورت ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ صوفیہ سے فرمایا کرتے تھے، سردی ختم ہو گئی، موسم بہار کی آمد ہے، اب درختوں پر برگ و بار آئیں گے، آمد و رفت بڑھے گی، اب تم نکلو اور ادھر ادھر جاؤ۔ خواص رحمت اللہ علیہ کسی شہر میں 40 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، انہیں باری تعالی کی ذات پر توکل تھا، اسباب پر اعتماد کرنا ان کے نزدیک توکل کی روح اور غایت کے منافی تھا۔ توکل کے اسرار و رموز انشاءاللہ متعلقہ باب میں بیان کیے جائیں گے۔ چوتھی قسم، جسمانی مشکلات کے باعث سفر۔ ان مشکلات سے مجبور ہو کر سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق بدن سے ہو، جیسے کوئی ایسا مرض جس میں مرنے کا اندیشہ ہو، یا اشیاء کی گرانی وغیرہ امور جن سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو جائیں اور زندگی گزارنا سہل نہ رہے۔ بلکہ اگر اس سفر سے حاصل ہونے والے فوائد واجب ہوں تو یہ سفر بھی واجب ہوگا، اور مستحب ہوں تو یہ سفر بھی مستحب ہوگا۔ البتہ تعاون کی صورت اس حکم سے مستثنی ہے، اگر کسی شہر میں تعاون پھیلا ہوا ہو تو اس سے گھبرا کر فرار نہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں اس طرح بھاگنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذا الوجع او لقسم لسقم رجز عذب به بعد الامم قبلكم ثم بقى بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به في أرضي فلا يقد من عليه ومن وقع بارد وهو بها فلا يخرجناه الفرار فرار من۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ درد یا بیماری عذاب کی ایک صورت ہے جس میں تم سے پہلے کی بعض قومیں مبتلا کی گئیں۔ پھر بعد میں بھی یہ بیماری باقی رہ گئی۔ اب یہ بیماری کبھی چلی جاتی ہے اور کبھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ فلاں جگہ پر یہ بیماری ہے تو ہرگز اس جگہ نہ جائے، اور اگر وہ پہلے ہی سے اس جگہ مقیم ہو تو وہاں سے ہرگز راہ فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فناء امتی بالطعن والطاعون، فقلت هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال غدت قغدت البعیر تاخذهم في مراقهم، المسلم المیت منه شہید، والمقیم علیه المستحب كالمرابط في سبیل لله، والفار من كالفار من الزحف۔ یہ احمد اور ابن عبد البر فی التمہید کی حدیث ہے۔ میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون کے ذریعے ہوگی۔ میں نے عرض کیا، طعن تو ہم جانتے ہیں، طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک گومڑا یعنی ابھرا ہوا گوشت ہے، اونٹ کے گومڑے کی طرح۔ یہ لوگوں کے پیٹ کے نرم اور زیری حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ طاعون کے سبب سے مرنے والا مسلمان شہید ہے، اور جو شخص ثواب کی خواہش میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جو طاعون سے فرار اختیار کرے وہ جہاد سے بھاگنے والے شخص کی طرح ہے۔ مقہول رضی اللہ عنہ ام ایمن سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ وصیت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان عزبت او خوفت وتع والدیک وان امراک ان تخرج من کل شیء هو لک فخرج منه ولا تترك الصلاة عمدا فان من ترك الصلاة عمدا فقد برئت ذمة الله من وإياك والخمر فإنها مفتاح كل شر وإياك والمعصية فإنها تسخط الله ولا تفر من الزحف وإن أساب الناس موتان وأنت فيهم فثبت فيهم أنفق من تولك على أهل بيتك ولا ترفع عساك عنهم أخفهم بالله۔ یہ بے حقیقی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اگرچہ تمہیں ایذا پہنچائی جائے یا خوفزدہ کیا جائے۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اپنی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے کہیں۔ جان بوجھ کر نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب سے اجتناب کرو کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ گناہ سے بچو کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جہاد سے مت بھاگو، اگر لوگوں میں مرنے کی وبا پھیلے اور تم ان کے درمیان موجود ہو تو انہی میں ٹھہرو۔ اپنی نعمت اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور ان سے اپنا ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی نرمی مت کرو کہ وہ بے راہ ہو جائیں، انہیں اللہ سے ڈراتے رہو۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا اور طاعون میں جانا دونوں ہی ممنوع ہیں۔ کتاب التوکل میں ہم اس پر مفصل بحث کریں گے۔ اس تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ سفر مذموم بھی ہے اور محمود بھی۔ مذموم کی دو قسمیں ہیں، حرام جیسے غلام کا بھاگنا یا ماں باپ کی نافرمانی کر کے جانا، اور مکروہ جیسے طاعون زدہ شہر سے سفر کرنا۔ محمود کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب جیسے حج کے لیے جانا یا اس علم کے لیے سفر کرنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مندوب جیسے علماء کی زیارت کے لیے جانا۔ ان اسفار میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر فعل میں آدمی کی نیت آخرت کا اجر و ثواب ہو۔ اس صورت میں یہ نیت واجب اور مندوب اسفار میں صحیح ہو سکتی ہے۔ مکروہ اور حرام اسفار میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ مباح سفر کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک شخص مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مال حاصل کر کے خود کو سوال کی لانت سے بچائے گا اور اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اور جو مال زائد از ضرورت ہوگا اسے صدقہ کر دے گا۔ اس صورت میں اس کا یہ سفر بھی آخرت کا عمل ہے۔ دوسرا شخص حج کے لیے جا رہا ہے، مگر دل میں اخلاص اور فرض سے سبکدوش ہونے کی نیت کے بجائے ریاکاری اور طلب شہرت کا جذبہ ہے، اس نیت سے یہ سفر آخرت کے اعمال میں شمار نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سفر کرنے والوں پر فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے مقاصد سفر پر نظر رکھتے ہیں۔ ہر مسافر کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جس کا مقصود دنیا ہوتی ہے اسے دنیا ملتی ہے، اس کی آخرت گھٹا دی جاتی ہے، اور دنیا کی حرص و خواہش میں اس کا دل مشغول اور دماغ منتشر کر دیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے اسے بصیرت، حکمت اور ذہانت ملتی ہے، اور اس کے لیے تذکار و عبرت کا در وا کر دیا جاتا ہے، اس کی قوت فکر مجتمع کر دی جاتی ہے، اور ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی متوقع ہے کہ سفر بہتر ہے یا اقامت؟ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو عزلت و اختلاط کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ سفر بھی اختلاط ہی کی ایک قسم ہے، فرق اگر ہے تو صرف اس قدر کہ سفر میں راستے کی مشقت، تعب اور ذہنی و جسمانی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے خیال میں سفر و اقامت میں زیادہ بہتر وہ ہے جس سے دین پر زیادہ مدد ملتی ہو، اور دنیا میں دین کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی معرفت اور اس کے ذکر سے انس میسر ہو۔ انس دوام ذکر سے اور معرفت دوام فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھے گا اسے نہ انس حاصل ہوگا اور نہ معرفت۔ سفر ذکر و فکر کی تعلیم کی ابتدائی منزل ہے، اور اقامت آخری منزل ہے۔ اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کے بعد اقامت ہی سے عمل پر اعانت ہوتی ہے۔ دائمی سیاحت اور سیر و سفر سے قلب پریشان ہوتا ہے۔ صرف وہی لوگ دائمی سفر کی تعب کے متحمل ہو سکتے ہیں جو قوت کا جوہر رکھتے ہوں۔ سفر میں مسافر کی جان اور مال دونوں ہی کو خطرہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں اقامت کی آسائش و راحت یاد آ جاتی ہے، اور دل اس یاد سے بے چین ہو جاتا ہے۔ عبادت کے لیے دل جمعی اور سکون باقی نہیں رہتا۔ اگر مسافر کے پاس مال نہ ہو تو اسے ناؤ نوش اور مصارف سفر کے لیے دوسروں کا دست نگر بننا پڑتا ہے۔ اس سے دل میں دوسروں کے مال کی طمع پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ تنگ دستی کی مصیبت برداشت نہیں کر پاتے، اور بعض لوگوں پر طمع اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کھو دیتے ہیں۔ پھر بار بار کے سفر سے لاحق ہونے والی پریشانی اچھے اچھے باہمت اور بحوصلہ لوگوں کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر دیتی ہے۔ وطن میں فکر و عمل کا راستہ کھلا ہوا ہو تو سالک کو چاہیے کہ وہ تحصیل علم اور زیارت شیخ کے علاوہ سفر نہ کرے۔ ہمارے زمانے کے اکثر صوفی وظائف، افکار اور دقائق کے اعمال سے محروم ہیں۔ خلوت میں انہیں اللہ کے ذکر سے انس حاصل نہیں ہوتا۔ ذاکر و شاغل ہونے کے بجائے یہ لوگ جاہل و کاہل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ عمل کو دشوار سمجھتے ہیں، طریق قصب سے انہیں وحشت ہوتی ہے، سوال اور گداگری ان کا پیشہ ہے۔ مختلف شہروں میں سلاطین و حکام کی طرف سے بنائی گئی رباتیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں۔ یہ لوگ ان رباطوں میں قیام کرتے ہیں، وہاں متعین خدام سے خدمت لیتے ہیں، مفت کی کھاتے ہیں اور ایک رباط سے دوسری رباط کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو بھی ذلت کا ہدف بنایا ہے اور خود کو بھی رسوا کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے بجائے مال جمع کرنا، کسب کی مشقت سے بچنا اور تصوف کے نام پر شہرت حاصل کرنا ان کا متمع نظر ہے۔ انہوں نے خانقاہوں کو سیرگاہ بنا لیا ہے۔ حقیقی صوفیہ کا لباس پہن کر اور آداب ظاہری میں ان بزرگوں کی تقلید کر کے یہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال لائق تحسین ہیں۔ ان کے خیال باطل کے مطابق ظاہری آداب میں شرکت سے باطنی حقائق میں بھی شرکت ہو جاتی ہے۔ حیف صد حیف، کس قدر بے وقوف ہے وہ شخص جسے ورم اور ذبحی میں امتیاز نہ ہو۔ یہ لوگ اللہ کے مبغوض بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بیکار نوجوانوں سے نفرت ہے۔ ان صوفیوں کو سیر و سیاحت پر ان کی جوانی اور بیکاری ہی نے آمادہ کیا ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ ریاکاری یا طلب شہرت کی نیت کے بغیر حج کا سفر کرتے یا کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاتے اور مقصد سفر ان سے علمی اور عملی استفادہ ہوتا تو بلا شبہ ان کا یہ سفر لائق تحسین ہوتا۔ مگر اب ایسے لوگ کہاں ہیں جو نیک مقصد اور جذبہ صادق کے ساتھ سفر کریں؟ دینی امور ضعیف ہو گئے ہیں، تصوف ختم ہو چکا ہے، علماء حق کے بجائے علماء سو کا دور دورہ ہے۔ علوم بلا شبہ زندہ ہیں، مگر اہل علم کے بغیر علم کی زندگی کیا مانی؟ علماء کا بگاڑ عمل کی راہ سے پیدا ہوا۔ ان کا علم موجود ہے، مگر تصوف کا وجود ہی ناپید ہو گیا۔ علم بغیر عمل کے پایا جا سکتا ہے، تصوف بغیر عمل کے نہیں پایا جا سکتا۔ تصوف نام ہے ماں سوا اللہ سے دل کے تجرد اور انخلا کا، اور اس کا تعلق دل اور اعضا کے عمل سے ہے۔ جب عمل فاسد ہوگا تو اصل تصوف کیسے باقی رہ سکے گا؟ صوفیوں کے ان اسفار کے سلسلے میں فقہا کی رائے ایک مستقل بحث ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح کے اسفار سے نفس کو بلا وجہ کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور نفس کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے، اس لیے یہ سفر بھی ممنوع ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ اسفار صحیح ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف شہروں اور ملکوں کی سیر کریں اور نفس کو کسب کی مشقت سے بچا کر بیکاری میں راحت پائیں۔ یہ مقصد اگرچہ انتہائی حقیر ہے، لیکن کیا کیجئے، ان کی تباہی ہی ایسی ہوتی ہیں۔ فتویٰ کی روح سے عوام کو ان مباح امور میں مطلق اجازت ہے جن میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان۔ جو لوگ کسی دینی مقصد کے بجائے محض سیاحی کے طور پر شہر شہر گھومتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے جنگلی جانور، انہیں صحراؤں میں گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اگر یہ لوگ مخلوق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے لباس اور ظاہری اخلاق و عادات سے انہیں فریب نہ دیں تو اس سیاحی میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا جرم یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور تصوف کے نام پر مانگتے ہیں اور ان اوقاف کی آمدنی سے کھاتے ہیں جو حقیقی صوفیوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے وقف کر رکھی ہیں۔ حقیقی صوفی وہ شخص ہے جو صلاح و تقوی اور دیگر فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ دین میں عادل ہو۔ یہ مصنوعی صوفی، حقیقی صوفی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کی ادنا خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلاطین کے اموال سے شکم سیری کرتے ہیں، حالانکہ عقل حرام کبیرہ گناہ ہے۔ اس گناہ کے ارتکاب کے بعد عدالت اور صلاح و تقوی باقی نہیں رہتا۔ فاسق صوفی کا وجود تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کافر صوفی اور یہودی فقیہ کا وجود بھی تسلیم کیجئے، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کافر صوفی اور کوئی یہودی فقیہ اسلام ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص فاسق ہونے کے باوجود صوفی کہلائے۔ ان ظاہری صوفیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انہیں حقیقی صوفی سمجھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ دے اور خیال یہ ہو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اصلی صوفی نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرے، اس صورت میں اس کا دیا ہوا مال قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ تصوف سے بے بہرا ہونے کے باوجود تصوف کے نام پر لوگوں سے مانگنے اور لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اور ایک شخص رسول اللہ کی محبت میں اس کی مدد کرے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ سید نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرتا، اس صورت میں اس مصنوعی سید کے لیے بھی اس کی مدد قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ حاملین تقوی اور احتیاط پسند علماء اور صوفیاء نے دین کے عوض میں کچھ لینا اسی لیے پسند نہیں کیا کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ ان کے ظاہر کو اچھا سمجھ کر دے رہے ہیں۔ اگر دینے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ روک لیں۔ یہ مشکل ہی ہے کہ کسی شخص کے ظاہر و باطن دونوں اچھے ہوں، کچھ نہ کچھ عیوب باطن میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کی عقیدت پر حرف آئے۔ بعض بزرگوں نے اس حد تک احتیاط کی کہ خرید و فروخت کے معاملات سے یکسو ہو گئے اور بازاروں کی ضرورتوں کے لیے اپنے وکیل اور نائب مقرر کر دیے، محض اس خیال سے کہ بعض نیک دل بائے اور مشتری دین میں ان کے مقام کی بنا پر خرید و فروخت کے معاملات میں رعایت کریں گے، یہ رعایت دین کے عوض ہوگی۔ ان بزرگوں نے اپنے وکیلوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ خرید و فروخت کے کسی بھی معاملے میں ان کا نام نہ لیں، البتہ دینداری کی وجہ سے ملنے والے مال کا قبول کرنا اس وقت صحیح ہے جبکہ دینے والا اس شخص کے ظاہر و باطن سے کما حقہ واقف ہو، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کسی باطنی عیب پر مطلع ہوا بھی تو دینے سے باز نہیں آئے گا اور نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تقدر محسوس کرے گا۔ منصف اور صاحب بصیرت شخص جانتا ہے کہ یہ امر محال نہیں تو نادر الوقوع ضرور ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جاہل ہے اور فریب خوردہ ہے اس کے لیے امور دین سے ناواقف رہنا ہی بہتر ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اس کے قریب واقع ہے وہ اس کا دل ہے، جب وہ اپنے دل کے حال ہی سے ناواقف ہے دوسرے کا حال کیا سمجھے گا۔ جو شخص یہ حقیقت سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت بازو سے کمایا ہوا مال اپنے کھانے اور لباس پر خرچ کرے تاکہ اس آفت سے اور شبہات کے خطرے سے محفوظ و مامون ہو جائے، یا ایسے شخص کا مال کھائے جس کے بارے میں تعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ وہ میرے باطنی عیوب سے واقف ہونے کے باوجود اپنے طرز عمل میں کوئی فرق پیدا نہ ہونے دے گا۔ اگر لقمہ حلال کے طالب اور راہ آخرت کے سالک کو کسی مجبوری کے باعث غیر کی مدد قبول کرنی ہی پڑے تو دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھے دیندار سمجھ کر دے رہے ہو تو میں اس مدد کا مستحق نہیں ہوں، میرا باطن ظاہر کی طرح اجلا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم پر میرے باطنی عیوب منکشف کر دے تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس عزت اکرام اور اعانت کے مستحق نہیں سمجھو گے، بلکہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں بدترین انسان ہوں۔ اس صاف گوئی کے بعد بھی اگر وہ اعانت پر مستعد نظر آئے تو پھر اس کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں بھی نفس فریب دے سکتا ہے، اس کے فریب سے ہوش ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس طرح کے اقرار و اعتراف کو عموماً لوگ بزدلی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ بزرگوں میں ہی اپنے نفس کی مذمت اور تحقیر کا حوصلہ ہے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ صاف گوئی اظہار حقیقت کے بجائے مدح و ثنا ٹھہرتی ہے۔ بظاہر وہ اپنی برائی کر رہا ہے، لیکن سننے والے اسے اس کی نیک نیتی، صفائے قلب اور زہد و تقوی پر محمول کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے نفس کی مذمت خلوت میں ہونی چاہیے تاکہ اس فریب سے حفاظت رہے۔ مجمع عام میں نفس کی مذمت ریا ہے۔ ہاں، اگر اس انداز میں اپنی باطنی خرابیوں کا اعتراف کرے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر کے آداب۔ پہلا ادب ادائے حق۔ سفر کا اولین ادب یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے جو اس نے ظلم اور زبردستی سے غصب کیے ہوں، قرض خواہوں کا قرض چکائے، جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہو ان کے نان نفقے کی تیاری کرے، اگر لوگوں کی امانتیں اس کے پاس محفوظ ہوں انہیں واپس کر دے، راستے کے لیے صرف حلال زاد راہ ساتھ لے اور اتنی مقدار میں لے کہ رفقائے سفر تک بھی اس کا دائرہ وسیع ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ ہے کہ اس کا زاد سفر پاک و طیب ہو۔ سفر میں اچھی طرح بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سفر باطن کی مخفی عادتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حضر میں بھی ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص حضر میں اچھا ثابت ہو وہ سفر میں بھی اچھا ثابت ہوگا۔ بعض لوگ حضر میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں اور ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن سفر کی سختی اور مشقت ان کے مزاج میں تلخی اور چڑچڑے پن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رفقائے سفر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تعریف اس کے حضر و سفر کے رفقا کریں تو اس کی نیکی اور شرافت میں شک مت کرو۔ سفر تکلیف کا سبب ہے، اگر کوئی شخص تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی خوش اخلاق رہے تو حقیقت میں وہ خوش اخلاق ہے۔ حضر میں کج خلقی اور مزاج کی تلخی اور ترشی کے اظہار کا موقع کم ملتا ہے، کیونکہ ہر کام عموماً اپنے وقت پر اور اپنی رفتار سے معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ سفر میں ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ تین شخصوں کو ان کے اضطراب اور بے قراری پر مطعون نہیں کیا جا سکتا، ایک روزے دار کو، دوم بیمار کو، سوم مسافر کو۔ مسافر کے حسن اخلاق کا کمال یہ ہے کہ کرایہ والوں سے احسان کا معاملہ کرے، رفقائے سفر کی ہر ممکن اعانت کرے، اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا ہو اس کی دلجوئی کرے اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھے، اگر اسے زیادہ راہ اور سواری کی ضرورت ہو تو مقدور بھر تعاون سے گریز نہ کرے، تکلف اور اپنی ذات میں محدود رہنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے رفقا کے ساتھ مذاق بھی کر لے تاکہ وہ بے تکلف ہو جائیں اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ مزاج سنجیدہ ہو، فحش اور رقیق نہ ہو اور نہ اس کا کسی معصیت سے تعلق ہو۔ مذاق کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے سفر کی تکلیف اور وطن سے دوری کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ادب رفیق کا سفر انتخاب۔ رفیق سفر کا انتخاب بھی سفر کا اہم ترین ادب ہے۔ تنہا سفر نہ کرنا چاہیے۔ مشہور ہے کہ پہلے رفیق ہے پھر طریق یعنی راستہ ہے۔ ایسے شخص کو اپنا رفیق بنانا چاہیے جو دیندار ہو، پاکیزہ خیالات کا حامل ہو۔ اگر اس کا رفیق دین کی کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دے، اسے یاد ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے۔ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا اخلاق یا دینی حالت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع کیا ہے، لو يعلم الناس ما في الواحدة ما سار راكب بليل وحده، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر لوگ جان لیں کہ تنہا سفر کرنے میں کیا نقصان ہے تو کوئی سوار رات کو تنہا سفر نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین آدمی قافلہ ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اذا کنتم ثلاثا فامر واحدکم، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تم تین ہو جاؤ تو ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ چنانچہ اکابرین سلف کا معمول یہی تھا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ امیر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز سے نوازا ہے، اور یہ مستدرک اور حاکم کی حدیث ہے۔ کسی ایسے شخص کو اپنی جماعت کا امیر منتخب کرنا چاہیے جو خوش اخلاق، نرم خو، ایثار پسند ہو اور ساتھیوں کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دینے والا نہ ہو۔ امیر منتخب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ راستوں اور منزلوں کی تعیین اور سفر کے مفادات کے تحفظ میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ اختلاف رائے سے بچ کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو کارواں کے تمام اراکین کے لیے موزوں اور مناسب ہو، امیر ہی کا کام ہونا چاہیے۔ نظام وحدت میں ہے اور فساد کثرت میں ہے۔ عالم کا یہ تمام نظام ایک ہی ذات پاک کے قدرت و کمال کا ظہور ہے۔ اگر اس کے منتظم بھی دو ہوتے تو یہ سارا کارخانہ ہست و بود درہم برہم نظر آتا۔ ارشاد ربانی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 22۔ زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سفر ہو یا حضر، ہر جگہ مدبر اور منتظم ایک ہی ہونا چاہیے، ایک کی رائے اور فیصلے سے کام صحیح ہوتا ہے۔ بہت سی آراء اور فیصلے مسئلے کا حل نہیں بن سکتے۔ حضر میں تعین امیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پہلے ہی امیر متعین ہے۔ مثلا شہر کا حاکم تمام اہل شہر کا امیر ہے، گھر کا بڑا تمام اہل خانہ کا امیر اور منتظم ہے۔ سفر میں کیونکہ پہلے سے کوئی امیر متعین نہیں ہوتا، اس لیے آغاز سفر سے پہلے مسافروں کو اپنے ہی قافلے کے کسی ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لینا چاہیے تاکہ مختلف آراء نقطۂ وحدت بن جائیں۔ امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے مفاد ذات کا تحفظ کرے جن کا اسے امیر بنایا گیا ہے، اور اپنے آپ کو ان کی ڈھال تصور کرے۔ عبداللہ ابن مروزی رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو ابو علی رباطی رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنا رفیق بنا لیجئے۔ فرمایا مجھے تمہاری یہ درخواست ایک شرط پر منظور ہے، اور وہ یہ کہ قافلے کے امیر یا تم ہوگے یا میں ہوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ امیر کا منصب آپ کے شایان شان ہے، امیر آپ ہی ہوں گے۔ سفر شروع ہوا، ابن مروزی رحمت اللہ علیہ نے اپنا اور اپنے رفیق ابو علی کا تمام سامان اپنی پشت پر لاد لیا اور چل دیے۔ ابو علی نے لاکھ روکا مگر نہیں مانے۔ راستے میں تھے کہ رات میں بارش شروع ہو گئی۔ ابن مروزی نے ابو العلی کو بٹھایا اور خود ایک چادر ان کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہیں۔ ابو علی نے منع کیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ تم نے مجھے امیر بنایا تھا، اب میری اطاعت کرو۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہیں اپنا امیر بنا کر بہت نادم ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ کاش میں انہیں امیر بنانے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر کو اپنے عیش و آرام کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے رفقا کا خیال رکھنا چاہیے۔ رفقائے سفر کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الاصحاب اربع، ابو داود، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بہترین ساتھی چار ہیں۔ اس حدیث میں چار کا عدد استعمال کیا گیا ہے، اس عدد میں یقیناً کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ غور کرنے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ مسافر کے لیے سفر میں دو کام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں، ایک سامان کی حفاظت، دوم حوائج ضروریہ کی خرید و فروخت۔ اب اگر قافلے میں تین آدمی ہوں، دو سامان کی حفاظت میں لگ جائیں اور تیسرا خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلا جائے، تو وہ تنہا رہ جائے گا اور یہ تنہائی اس کے لیے وحشت کا باعث ہوگی، اور اگر دو چلے جائیں اور ایک حفاظت کرے تو وہ گھبرائے گا۔ اس لیے چار آدمی ہونے چاہیے تاکہ دو خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلے جائیں اور دو سامان کی حفاظت کریں۔ چار سے کم افراد ضرورت کے لیے کافی نہیں ہیں اور چار سے زائد کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اگر پانچ افراد ہوئے تو پانچواں بیکار ہی ہوگا۔ البتہ افراد کی کثرت خوف و خطر کے مواقع پر مفید ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چار کا عدد مخصوص رفاقت کے لیے ہے، عام رفاقت کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا ادب رخصت۔ سفر سے پہلے اپنے اعزاء و اقربا، دوست احباب اور ملنے والے لوگوں سے رخصت ہو اور وہ دعا پڑھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرا دین اور تیرا گھر بار اور تیرے اواخر اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک رہا، جب میں نے آپ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو آپ چند قدم میرے ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت لقمان کا یہ قول سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سپرد کر دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین، گھر بار اور اواخر اعمال سپرد کرتا ہوں۔ اور یہ نسائی اور ابو داؤد کی مختصراً حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زید بن ارقم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اذا اراد احدکم سفر فلیودع اخوانہ فان اللہ جائل له فی دعائهم البرکہ، یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے رخصت ہو، اس لیے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں اس کے لیے برکت دیتا ہے۔ عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے، زودک اللہ التقوى وغفر ذنبک ووجهک للخير حيث توجهت، یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زاد راہ عطا کرے، تیرے گناہ معاف فرمائے اور جہاں کہیں تو جائے خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔ یہ دعا مقیم کی طرف سے مسافر کے لیے ہے، اس سے پہلے مسافر کی دعا مقیم کے لیے گزر چکی ہے۔ موسیٰ بن دردان کہتے ہیں کہ میں الوداعی ملاقات کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے، میں تجھے وہ دعا سکھلاتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے مجھے تلقین فرمائی تھی۔ میں نے عرض کیا، ضرور سکھلائیں۔ فرمایا، یہ الفاظ کہا کرو، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ ودائعہ، یہ ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ اسے رخصت فرمایا، فی حفظ اللہ وفی کتفہ زودک اللہ التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت او اينما كنت۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زاد راہ عطا کرے، تیرے گناہ معاف فرمائے اور جہاں کہیں تو ہو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے وقت کسی ایک شے کی تخصیص نہ کرے، بلکہ اپنا گھر بار، آل و اولاد اور مال و متع سب کچھ اس کی حفاظت اور پناہ میں دے دے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو عطایا تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ آپ نے شخص سے فرمایا کہ میں نے بیٹے باپ کا اتنا مشابہ کم ہی دیکھا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، اس بچے کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ میں کسی سفر کے لیے پابا رکاب تھا، ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی، کہنے لگی مجھے اس حال میں چھوڑ کر آپ باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تیرے حمل کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ واپس آیا تو لوگوں نے مجھے بیوی کی موت کی اطلاع دی۔ ایک رات جب کہ میں کچھ لوگوں سے مصروف گفتگو تھا، مجھے ایک قبر پر آگ نظر آئی۔ میرے استفسار پر لوگوں نے بتلایا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے اور یہ آگ ہمیں ہر رات نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تو نہایت عابدہ زاہدہ عورت تھی، اس کی قبر میں آگ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم لوگ کدال اور پھاوڑا وغیرہ لے کر قبر پر پہنچے، مٹی ہٹائی، ہم نے دیکھا کہ قبر میں چراغ روشن ہے اور ایک بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ آواز آئی، اے فلاں، یہ تیری امانت ہے، اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے سپرد کرتا تو تجھے وہ بھی زندہ ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعی یہ بچہ تم سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جیسے کوا کوے سے مشابہ ہوتا ہے۔